الحقيقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير، وكان اسمه زهم بن معبد، فهاجر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زهم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير ثلاثا. فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. فعانت من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. یہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ان کا نام اسلام لانے سے پہلے زہم ابن معبد تھا. اسلام لائے اور ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا: مسلم، کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا: زہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم تو بشیر ہو. کوئی نام کسی کا نامناسب ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے. یہاں بھی ان کا نام زہم تھا، وہ بدل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشیر رکھ دیا. قال: بینما انا امشی مع رسول اللہ. یہ حضرت بشیر ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر مشرکین کی قبروں پر سے ہوا ہے نا، وہاں ان کے پاس سے. تو ان مشرکین کی قبروں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد سبق هؤلاء خیر کثیر، ان لوگوں کے ہاتھ سے بہت بڑی بھلائی چھوٹ گئی. یعنی گویا بہت بڑی سعادت سے اور بہت بڑی بھلائی کی چیز سے یہ لوگ محروم رہے، ایمان سے محروم رہے، شرک کی حالت میں موت آئی. یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا. فمر بقبور المسلمین، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے ہوا. فقال: لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا، ان لوگوں نے بہت بڑی خیر پالی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، سعادت دی، بخشی کہ وہ لوگ ایمان لائے. اس سے بڑی خیر اور کیا ہو سکتی؟ تین مرتبہ یہ جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. فحانت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرۃ، اور اسی گفتگو کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اچانک کی نظر پڑی. یعنی آپ یہ بات فرما رہے تھے، اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا. فرآ رجلا یمشی فی القبور، کہ وہ قبروں کے درمیان میں سے جوتے پہن کر کے گزر رہا تھا. وعلیہ نعلان, جوتے تھے. فقال یا صاحب السبتیتین القی سبتیتین, سبتی جوتا عربی زبان میں اس جوتے کو کہتے ہیں جس کو دباوت دے کر کھال کے اوپر کے بال نکال دیے گئے ہوں. جیسے عام طور پر ہمارے یہاں جو جوتے استعمال کیے جاتے ہیں تو دباوت دینے کے بعد جو اس کے بال ہوا کرتے ہیں وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ چمڑا بالکل سافٹ نرم ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, اور اس کے جوتے بنائے جاتے ہیں. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر عرب میں جو جوتا استعمال ہوتا تھا تو اس کی کھال کے اوپر کے بالوں کو نکالا نہیں جاتا تھا, گویا بال رہنے دیے جاتے تھے اور اسی حالت میں اس چمڑے سے جوتے بنائے جاتے تھے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اس طرح کے چمڑے کے جس کے اوپر سے بالوں کو دور کر دیا گیا ہو, دباوت دے کر صاف کر دیا گیا ہو, اس کے جوتے استعمال کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اس طرح کی جوتیاں استعمال کرنا روایتوں میں آتا ہے. بخاری شریف کی روایت میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ تین چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جو کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں. ان میں ایک چیز یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سبتی جوتے, یعنی ایسی جوتیاں جن کے اوپر بال نہ ہو نکال دیے گئے ہوں, استعمال کرتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح کی جوتیاں استعمال کرتے ہوئے دیکھا. تو بہرحال وہ آدمی جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان میں سے گزر رہا تھا تو اس پر اچانک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور اس حال میں اس کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوتیاں نکال دینے کے لیے فرمایا کہ جوتے نکال دو. فنظر الرجل, وہ آدمی جو گزر رہا تھا اس نے دیکھا یہ کون مجھے پکار رہا ہے, تو دیکھا فلما راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جوتیاں نکال دو, خلا نہ لئیے, اس نے اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. تو بہرحال یہاں تو یہ کہ بھائی اس طرح قبرستان میں قبروں کے معاملے میں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکامات اور جو ہدایات دی ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں. دراصل قبروں کے سلسلے میں بعض لوگ وہ ہیں جو افراط کا شکار ہیں, یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو تعظیم اور گویا ان کی احترام تک لے جاتا ہے, آگے بڑھا دیتا ہے. بعض لوگ جو ہیں اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, قبروں کو پختہ بنانا, اونچا بنانا, قبروں کے اوپر تعمیر کرنا, گنبد وغیرہ بنانا, اسی طریقے سے قبروں کے اوپر جو ہے کپڑا ڈالنا, چراغ جلانا, ان ساری چیزوں کی احادیث میں ممانعت آئی ہے. گویا یہ ایک ایسا معاملہ اور سلوک ہے جو قبروں کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے اس کی تعظیم اور اس کے معاملے میں افراط حد سے آگے بڑھنا معلوم ہوتا ہے. بعض لوگ قبروں کے سلسلے میں تفریط کا شکار ہیں, یعنی گویا قبروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس سے اس کی بے ادبی معلوم ہوتی, بعض اس پر بیٹھتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے پاؤں یہ کر کے یا جوتے پہن کر کے چلتے ہیں, بعض اس کے اوپر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں, بعض اس کے اوپر اس سے ٹیک لگاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک درمیانی معاملہ اعتدال والا ہے, نہ تو اس سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جس سے گویا یہ معلوم ہو کہ اس کی عبادت یا کوئی اس کی عظمت کی جا رہی ہے, نہ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جس سے اس کی توہین اور بے عزتی کا پتہ چلتا ہو. درمیانی معاملہ ہونا چاہیے, اور یہاں قبروں کے درمیان میں سے جوتے پہن کر کے گزرنا وہ بھی اسی نوع کی ایک چیز تھی. اس لیے اس سے منع کیا گیا. باب البناء تعمیر, تعمیر کے سلسلے میں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات نقل کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی تعمیر کے اندر زیادہ پیسے لگائے نہیں, بس اپنی ضرورت پوری ہو جائے. رہائش کی ضرورت جو ہے کہ گرمی سردی سے بچاؤ اور اپنی حفاظت جانی مالی, اس کے لیے جو مکان تعمیر کیا جاتا ہے, جس مکان میں یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہو اور جتنی مقدار سے پوری ہو جاتی ہو بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. مکان کی زیب و زینت اور جو ہے اس کو اس کے ڈیکوریشن کی تک کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا. مضبوطی یا وسعت اپنی ضرورت کے مطابق, وسیلی فی داری جیسا کہ وضو کے بعد کی دعا میں, کہ اس وسعت کی وجہ سے آدمی کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں کوئی تنگی کا احساس نہ ہو, یہ تو مطلوب ہے. لیکن پیسہ محض زیب و زینت کے اوپر, آرائش اور کے اوپر خرچ کرنا جو ہے اس کو پسند کیا نہیں گیا, بلکہ ایسے پیسے کو جو ہے یوں کہا گیا ہے کہ یہ زائد ہے, اس کی اجازت نہیں دی گئی. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن ابی فدیق عن محمد بن ہلال انه راى حجر ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم من جرید مستورۃ بمسوح. یہ محمد بن ہلال کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کی پاک بیویوں یعنی حضرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے حجروں کو دیکھا کہ وہ کھجور کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو ہے بالوں کے تاک کے ذریعے سے پردہ کر دیا گیا تھا. یعنی جیسے ہمارے یہاں دیکھا ہوگا وہ بانس کو چیر کر کے, بانس کے جو ہے نا یہ اس سے بنایا جاتا ہے مکان جوڑ جوڑ کر کے, اور اس میں کچھ جو ہے اس کی وجہ سے کچھ شگاف ایسی رہتی ہے کہ اندر کا کچھ جھلک, اس کی جھلک نظر آ رہے تو اس کی حفاظت کے لیے تاک کے اس کے اوپر ڈال دیا گیا پردے کے طور پر. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے اسی طرح بنے ہوئے تھے, وہ کوئی اینٹوں کے بنائے نہیں گئے تھے, کھجور کی ٹہنیاں جو ہے اس کو کھا کر کے اس کو بنا لیا گیا تھا, اور اس کے اندر بیچ میں رہ جانے والی خالی جگہ کو بند کرنے کے لیے یہ بال کا بنا ہوا ٹاک استعمال کیا گیا تھا. فساد کو ان بھائی پہ عائشہ, تو یہ سب حضرات ازواج مطہرات کے حجرے قریب قریب تھے. تو یہ محمد ابن ہلال تابعی ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے متعلق پوچھا لوگوں سے کہ وہ کون تھا, فقال کان بابہ من وجہۃ الشام, لوگوں نے بتلایا کہ ان کا حجرہ جو ہے اس کا دروازہ شام کی رخ کا تھا, یعنی اس کا دروازہ شام کی طرف شام کی جہت میں بنا ہوا تھا. فقل تو مصران کان و مصرائن, کا میں نے پوچھا کہ دروازے کے دو کیوار تھے یا ایک کیوار. عام طور پر گھر کا دروازہ ہوتا ہے اس کے دو کیوار ہوتے ہیں, ہاں جیسے بیت الخلا یا غسل خانہ وغیرہ اس کے دروازے کا ایک ہی کیوار ہوتا ہے. تو یہاں پوچھے رہے ہیں کہ دو کیوار تھے یا ایک کیوار. کالا کانا بابن واحد کا ایک ہی. وہ تم نے یہ شہین خان پوچھا کہ وہ کیوار کائی کا بنا ہوا تھا. کالا مین ارارین اور سادی, یا ارار سرو کے درخت کو کہتے ہیں, کہ سرو کے درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا یا آگ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا وہ دروازہ. بہرحال اس میں بہت سادگی کا اہتمام کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی اس کی تاکید آئی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعمیر کے سلسلے میں خرچ کیے جانے والے پیسے کو اچھا قرار نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ گویا اس کو مٹی میں ڈالا, اس پیسے کو جو تعمیر میں لگایا جاتا ہے مٹی میں ڈالا گیا ہے. اور اسی طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کو جو مزین کرنا اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. بہرحال زمانے کے لحاظ سے اگر جو ہے حضرت شاہ صاحب نے وہیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد نبوی تھی وہ تو جو ہے وہ مٹی کے بنی ہوئی دیواریں تھی کھجور کے تنے کے ستون سے, اور جو چھت تھی وہ کھجور کی چھال وغیرہ اور یہ اوپر بچھایا گیا تھا. اب کہا کہ جو آگے کا دور آتا گیا اس میں ترمیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب مسجد نبوی کی تعمیر کرائی تو اس میں سنگ مرمر لگایا جو جسی جگہ سے آیا ہوا تھا, اگرچہ اس پر بعض حضرات صحابہ کو اشکال ہوا اور انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی سادگی ختم ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے سوالات پہ کھڑے کیے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ میں نے اپنے ذاتی خرچے سے بنایا ہے, یعنی اس میں کوئی دوسرا سرکاری رقم میں نے استعمال نہیں کیے, میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اس کو اچھی, اور یہ پتھر وغیرہ جو ہے وہ آیا ہوا تھا وہ میں نے خریدا تھا. بہرحال شاہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے زمانے کی بھی مسجدیں اگر ایسی ہوتی جیسی وہ ہے تو کتنی باقی رہتی. پتھر کی مضبوط بنی ہوئی مسجدوں کو جب ڈھہ دیا جاتا ہے گرایا جاتا ہے تو پھر ان مسجدوں کا تو نام و نشان بھی باقی نہ رہتا, تو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی خدیج عن عبد اللہ بن ابی یحیٰ عن سعید بن ابی ہند عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. قال ابراہیم یعنی الثياب المخططة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مکانات تعمیر کریں گے اور ان کو ایسا مزین کریں گے جیسا کہ جو ہے یہ کپڑے ہوا کرتے ہیں کشیدہ کیے ہوئے. مخططہ مراحل, پہلے زمانے میں چادریں ہوتی تھی جن پر اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے ایسی اس پر شکل بنائی جاتی تھی اس چادر کو مزین کرنے کے لیے, جیسے کپڑوں کے اوپر مختلف قسم کے بیل بوٹے ہوتے ہیں تو ایک مخصوص قسم کی چادر اور کپڑا ہوتا تھا جس کے اوپر اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے ایسی تصویر اور شکل بنائی جاتی تھی ذرا زینت کے واسطے. تو کہتے ہیں جس طرح ان کپڑوں کو مزین کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ منقش کیا جاتا ہے لوگ اپنے گھروں کو اسی طرح منقش کریں گے ایسا بنائیں گے وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. باب قول رجل لا و ابی کا, کسی کو یوں کہنا لا و ابی کا, یعنی کسی بات کے جواب میں انکار کرنے کے ساتھ ساتھ و ابی کا, واؤ عربی زبان میں قسم کا معنی دینے کے لیے آتا ہے, تو گویا تمہارے باپ کی قسم ایسا نہیں ہے تو ایسا کہا جا سکتا ہے. تو ویسے تو احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائکم, اپنے باپ کی قسمیں نہ کھاؤ. ایک رواج عرب میں یہ بھی تھا وہ ابھی میرے باپ کی قسم, باپ کی قسم, بتوں کے نام کی قسم, غیر اللہ کی قسمیں مختلف شکلوں میں لوگ کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے پاکیزہ ناموں اور اللہ کی پاکیزہ صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے سے منع فرمایا, اور اگر کوئی کھا بھی لے تو فقہی اعتبار سے قسم ہوتی ہی نہیں, انعام کی قسم کھا لیں تو وہ قسم ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف کرنے پر کفارہ دینا پڑتا ہے, اور اگر کسی اور چیز کی اللہ کے نام اور صفت کے علاوہ قسم کھائی تو قسم ہی نہیں ہوگی اور وہاں کوئی کفارے کا سوال نہیں, لیکن اس طرح قسم کھانا جو ہے وہ ممنوع ہے. تو جو ہے باپ کی قسم, یہاں बतलाना चाहते हैं कि क्या वो खाई जा सकती है। तो वैसे तमाम फुकहा का इस पर इत्तेफाक है कि कोई आदमी यूं कहे मेरे बाप की कसम, तो इससे कसम मुनाकिद होती नहीं, और अगर उसके खिलाफ करेगा तो भी कोई जैसे कसम टूटने पर कफारा लागू पड़ता है, वाजिब होता है, ऐसा कफारा भी नहीं आएगा, लेकिन इस तरह कसम खानी नहीं चाहिए। حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن معرض عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ ای صدقت افضل و اجرم، سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ جو ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے بڑھ کر کے، بعضی روایتوں میں بجائے افضلوں کے اعظم آیا، یعنی کون سے صدقے میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو وہ آخرت سے متعلق ہی امور کے سوالات کیے کرتے تھے، کوئی آ کے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول وہ عمل کون سا جس کو تو اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی پوچھتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ کہ اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ ثواب ہے، کون سا عمل ہے جس سے میں نجات حاصل کر لوں دنیا اور آخرت کی، کون سا عمل ہے جس کو انجام دینے کی وجہ سے میری آخرت بن جائے اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں یہی سب دیہات سے رہنے والے آتے تھے تو بھی یہی پوچھتے، کبھی دنیا کے متعلق کوئی سوال نہیں، یہ نہیں کہ میری تجارت ٹھنڈی ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول دعا کر دی، کاروبار ذرا مندا چل رہا ہے، کھیتی باڑی جو ہے تھی آج کل تو اللہ کے بندوں کے پاس اس طرح جاتے ہیں لوگ تو وہاں جو چیز جو فائدہ ان سے حاصل کرنا چاہیے اور جس نوع کی چیزیں ان سے پوچھنی چاہیے اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آتا، کوئی کہے گا میرا بیٹا بیمار ہے، کوئی کہے گا کاروبار میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کہے گا غلام تکلیف ہے غلام، خیر دعا کے لیے کہنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن جو اصلی فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل کرنے کا اہتمام کیا نہیں جاتا، کبھی کسی دعا کے لیے کہہ بھی دیا جائے یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو بعضوں کا تو مزاج ہی ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ جس نوع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا تو کوئی تذکرہ کبھی پوری زندگی میں نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں حضرات صحابہ کا مزاج دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ نے ان کو جس انداز سے بنا، اسی طرح کا سوال ایک تو آنے کا ایسا ہے جس میں ثواب زیادہ ملے گا، قال اما وابی کا لتنبئنہ، اب یہاں پہلے تیرے باپ کی قسم ابھی بتا دیا جاتا ہے تجھے ابھی خبر رہا ہے، اب دیکھو یہاں وابی کا بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کی قسم کھائی، اب یہاں جیسا کہ میں ابھی بتلا چکا ہوں کہ حدیث میں باپ کی قسم کھانے سے لا تعلقوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ، یہاں خود حضور وابی کا فرما رہے ہیں، یہ پھر کیسے بات بنے گی؟ تو اس کے جواب میں بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کی روایت یہ اس زمانے کی ہے جبکہ باپ کی قسم کھانے کی ممانعت ابھی آئی نہیں تھی، اس سے پہلے کی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یا عربی زبان میں بعض مرتبہ جب کوئی کلام کیا جاتا ہے تو اندر کوئی لفظ معذوب مانا جاتا ہے، یہاں اما وابی کا یعنی اما و رب ابی کا، جی ہاں تمہارے باپ کے رب کی قسم، یوں لفظ رب یہاں معذوب مانا جاتا ہے، اور بعضوں نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کی اجازت ہے دوسروں کے لیے نہیں، اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری نے اس کی وجہ اور علت یہ بتلائی ہے کہ بھئی کوئی دوسرا آدمی جب اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کو قسم کے طور پر استعمال کرے گا تو وہاں یہ احتمال ہے کہ وہ تعظیم میں اور احترام میں وہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر رہا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کو استعمال کریں گے تو وہاں یہ امکان نہیں ہے, یہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کو اللہ کے برابر عظمت میں احترام میں کر رہے ہیں. اور صحیح جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے, علامہ حسن جلپی ہیں جنہوں نے متول کا حاشیہ لکھا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کبھی قسم کے صیغوں کو کلام میں حسن اور خوبی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے, قسم کھانا مخصوص نہیں. یعنی بعض مرتبہ تو آدمی قسم کھا رہا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ قسم مخصوص نہیں ہوتی, ذرا کلام میں تاکید اور قوت اور حسن اور جمال پیدا کرنا. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اردو میں بھی اس طرح کا رواج ہے کہ بہت سی مرتبہ قسم کا لفظ جو ہے کلام میں حسن اور خوبی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے, اتنا ہوں تیغ کا تیری شرمندہ احسان, اتنا ہوں تیغ کا تیری شرمندہ احسان, سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. تو کہا حضرت علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ سر میرا تیرے سر کی قسم, کہ اب یہ بجائے سر کے بولتا تیرے رب کی قسم تو شعر کے وزن میں کوئی فرق نہیں آتا, لیکن یہاں دراصل وہ کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے کہ یہاں تیری تلوار کا جو یہ چلانا عمل چلا اس کے نتیجے میں سر کٹا تو وہ سر اب اٹھ سکتا نہیں ہے, تو گویا یہاں کلام میں خوبی پیدا کرنے کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ تحسین اور تاکید کلام کے لیے ہے. اما ہو ابھی تو تیرے باپ کی قسم تبھی تجھے بتلا دیا جاتا ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے, کہ کون سا افضل ہے, ان تصدق وانت صحیح شہیح تخشى الفقر وتعمل الغنى, کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو اور تمہاری طبیعت کے اندر بخل ہے مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں, تم کو آئندہ خرچ کرنے ابھی خرچ کرنے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں فقر کا اندیشہ ہے. آدمی کی جب تندرستی ٹھیک ہوتی ہے اور جو ہے اس کو آئندہ زندگی کی توقعات قائم ہوتی ہیں, ایک جوان آدمی ہے تندرست ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عام حالات کے پیش نظر وہ یہی سوچے گا کہ ابھی تو مجھے دنیا میں اور بہت کچھ رہنا ہے, تو تندرستی بھی ہے, تندرستی کے ساتھ ساتھ آئندہ جو ہے تمہیں یہ زندگی کی وجہ سے اب مال ہے, کچھ مال موجود ہے, اس مال کو خرچ کرتے وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ابھی سب خرچ کر ڈالوں گا تو آگے میرا کیا ہوگا. تو انت صحیح ہوں تم تندرست ہو صحیح ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے طبیعت کے اندر مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں بخل کی کیفیت ہے کہ تکشل فقر, ابھی خرچ کرنے کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں آئندہ فقر لاحق نہ ہو جائے, وتعمل الغنى اور مال کے بڑھنے کی امید لگائے ہوئی ہو, تو ایسے موقع پر خرچ کرنا جو ہے ہو جا رہا. مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے کے راستے میں رکاوٹ کے اسباب پائے جاتے ہیں. ایک آدمی تندرست ہے, ضرورتیں ہیں, بیوی شادی ہوئی ہے, بچے جو ہیں یکے بعد دیگرے وجود میں آتے جا رہے ہیں, اب ایسے موقع پر مال اس کے پاس ہوگا تو خرچ کرنے کے معاملے میں وہ کیا کرے گا, وہ کفایت شعاری سے خاص کر کے صدقہ کرنے کی بات آئے گی تو وہ یوں سوچے گا کہ ابھی یہ صدقہ کر دوں گا, تو یہ بچے ابھی بڑے ہونے والے ہیں, ان کی شادیاں کرانی ہیں, ان کے لیے ہر ایک کے لیے روم بنوانے کا ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے, تو اب اس کی وجہ سے جو ہے شیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ وفضلا, شیطان جو ہے نا اللہ کے راستے میں نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو آدمی کو ڈراتا ہے, کیسے خرچ کرو گے تو پھر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے, اور جو ہے پھر آئندہ کیا کرو گے, میں کہاں سے ضرورتیں پوری ہوگی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, ایسا خیال دل میں ڈال کر وہ بخل گناہ کے کام کا حکم کرتا ہے, یعنی بخل کرواتا ہے. تو خرچ مت کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالداری کا وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی تم جتنا خرچ کرو گے اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے. تو بہرحال حضور نے فرمایا یہ صدقہ سب سے بہتر. ولا تم ہل, اور صدقہ کرنے کے معاملے میں ڈھیل مت کر, تاخیر مت کر. حتی اذا بلغت الحلقوم, یہاں تک کہ جان جب آ جاوے کہاں حلق کے اوپر. قلت لفلان کزا و کزا ولی فلان کزا وقت کان, جب اب کیا ہوا, اب جب مرنے کا وقت قریب آیا نا, تو اب تم کہو گے اتنا مال مسجد میں, اتنا مال مدرسے میں, اتنا مال فلانے نیکی کے کام میں. وقت کان علی فلان, حالانکہ اب تو موت تمہارے سر پر آ گئی اور اس مال کا حقدار آ چکا کون, وارث. تو بھائی یہ مال والے جو ہیں نا وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں دو مرتبہ. شروع میں تو جہاں خرچ کرنے کا آتا ہے وہاں کرتے نہیں, وہاں جو پہلی شکل ہے وہاں امیدیں لگائے بیٹھے, اور پھر جب موت قریب آتی ہے تو وارثوں کے لیے چھوڑنا چاہیے, اس کے بجائے کیا کرتے ہیں وہ کہ اس کو دو اس کو دو اس کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے یہ جس میں آدمی کو یہ آئندہ اور زندگی کی امیدیں قائم ہیں, تندرستی ہے, ایسی حال میں خرچ کرنے سے آدمی کی طبیعت رکتی ہے, ایسے موقع پر خرچ کرنا گویا صدقہ کرنے کے لیے رکاوٹیں ہوں ظاہری اعتبار, ان رکاوٹوں کو خیال میں نہ لا کر نیکی کے کام میں خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ ہے. ہمارا ساتھ ایک غیر مسلم کام کر رہے تھے, تینوں نام ہری اوم, تو تین تینا نام سے بلا بھی سکا ہے, ہاں بلا سکتا ہے, اس کے نام سے اس کو بلایا جا سکتا ہے. اقامت کے وقت مسلی یا اقامت دینے والا ہاتھ باندھتے ہیں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر سیدھے ہاتھ, یہ نہیں کرنا چاہیے. اقامت کے وقت جو ہے ہاتھ بولے ہاتھ تو جب نماز کی نیت باندھیں گے اسی کے بعد ہی ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے. میں سورت میونسپلٹی کارپوریشن میں سروس کرتا ہوں, سرکار نے ہم کو چھٹا پگار پن دیا ہے تو ہماری تنخواہ بڑھایا, سرکار ہماری تنخواہ سے ہر سال انکم ٹیکس کاٹے گی, انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے میں مکان لینے کے لیے بینک سے لون لے سکتا ہوں. اب لون جو ہے وہ لون لینے پر آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا, اور سود جو ہے اس کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومنکل وشاہدیہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی ہے سود کھانے والے یعنی لینے والے, اور کھلانے والے یعنی دینے والے پر, اور جو اس کا گواہ بنے اس کے اوپر بھی, اور جو اس کو لکھے اس کے اوپر بھی. اب گویا آپ جب لون لیں گے تو اپنے اختیار سے ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے. اب رہا انکم ٹیکس لینا, تو وہ حکومت لے رہی ہے اپنے طور پر, اس میں آپ کے اختیار کو دخل نہیں ہے, اس کے اس لینے پر آپ کو کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح ایک بھائی انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بھارت اسٹیٹ بینک میں سے 100 روپے کا ایک سال کا 8% سود دے کر مکان لینے کے لیے لون, اس کا بھی وہی حکم ہے جو بھی بتلا دیا. اس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہے اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اہل حق کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اہل باطل کو اور اے اللہ منافقین کو کا قلع کما فرما. اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ اپنے ایسے بندوں کو کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ رافت و رحمت، محبت و شفقت، عدل و انصاف اور برابری سے پیش آنے والے ہوں. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وعلی وآلہ وسلم.